بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار عالم نے اس کائنات کے خالق ہونے کے ناطے، انسان کے خالق ہونے کے ناطے، انسان کو کچھ ایسا خلق فرمایا ہے کہ خود بخود انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کمال کی سمت گامزن رہے. تو کچھ اس طرح سے انسان کی خلقت ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں زندگی گزارے، اپنے کام کو ڈھنگ سے انجام دیتا رہے، جس کے طریقے کو خدا متعال نے بیان کیا ہے، اس کے سلیقے کو خدا متعال نے بیان کیا ہے، تو خود بخود کمال وہ حاصل کرتا رہے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اس اگلے وجود کے اگلے مرحلے میں پہنچنے کے قابل ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارے تو یہ کوئی انتہائی فضول کام ہے جس کے اندر انسان پڑ گیا ہے، اور کمال حاصل کرنے کے لیے اسے کہیں اور جانا پڑے گا، یا اپنے زندگی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ قیامت کے دن سرخ رو ہو سکے، اسے مثال کے طور پر ماضی کی زندگی کو دیکھنا ہے، ماضی میں ہوتا تو بہتر ہوتا. جو ہے وہ یہی زندگی ہے. وہ جو ماضی کی داستانیں جتنے بھی ہیں، واقعات ہمارے پاس ہیں، وہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں کہ ہم اس زندگی کے اندر اپنے راستے کو اختیار کر سکیں. ورنہ ماضی میں جو تھے انہوں نے بھی جنت اور جہنم کو دیکھا، وہ بھی جنت اور جہنم میں سے کہیں پہنچ گئے. جو اس زمانے کے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے ان کے پاس دو آپشن نہیں ہے، ان کے پاس بھی وہی دو آپشن ہیں جو ماضی میں رہنے والوں کے پاس تھے. بس ہمارے ذہن میں کچھ یوں احساس کرتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح آ جاتا ہے کہ جیسے ہم جو آج زندگی گزار رہے ہیں، یہ جنت اور جہنم کے نظام سے ہٹ کر، آخرت کے نظام سے ہٹ کر، یہ کچھ اور چیز ہے. نہیں، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہی ہے جنت اور جہنم کے لیے. اور کبھی کبھی اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ 61 ہجرا میں کربلا ہوئی تھی، جس میں کچھ لوگ جہنم کے راستے پر چلے گئے، کچھ لوگ جنت کے راستے پر چلے گئے. اب ذرا تصور کیجئے کہ جو اس کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں، کیا انہوں نے جنت اور جہنم نہیں جانا؟ انہوں نے بھی تو جنت اور جہنم ہی جانا ہے نا. اب وہ کہیں کہ ہماری کربلا کہاں ہے؟ آپ کی کربلا یہی ہے. آپ کی جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے اب آپ کو نہ پیچھے کربلا میں بھیجا جائے گا، نہ یہاں پہ دوبارہ کربلا بنے گی. اس کربلا کو دیکھیے، سیکھیے اس سے. اس زندگی کے اندر جو کچھ کریں گے اس سے جنت اور جہنم طے ہو رہی ہے. اب ہم نے اس زندگی کو اتنا سیریس نہیں دیکھا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یوں آنے لگا ہے کہ بعض لوگ، اکثر لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو عراق، ایران اور مثلا مکہ مدینہ کے رہنے والے جو آج کی زندگی، وہ تو کہیں جنت اور جہنم کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن مثلا پاکستان میں رہنے والا، دبئی میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا، ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کسی اور چیز سے ہوگا. نہیں، ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی زندگی سے ہوگا. اور کیا ہوگا؟ بس یہی جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے گویا ہماری جنت بن رہی ہے، یا خدا نہ کرے جہنم کی سمت راستہ بن رہا ہے. لہذا وہ ایک شیخ سعدی کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کی تکرار کرتا ہوں، کہ کئی مثال کے طور پر ایسے کہتے ہیں واقعے میں کہ ماں نے کبھی شیخ سعدی سے کہا کہ کوئی کام کی یہ کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں کر پاؤں گا. ماں نے کہا کہ آگ لے کر آؤ، کہا میں نہیں لے کے آ پاؤں گا، نہیں لا پاؤں گا. تو ماں نے کہا، کہنے لگا کہاں سے لے کر آؤں؟ کہا جہنم سے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ. ماں ایسے مثلا پریشان ہو گئے، اس نے کہا جہنم سے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ. تو کہنے شیخ سعدی نے پلٹ کے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہے، لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اب جہنم سے نہیں آنی ہے یہاں پر. اب وہ شیخ سعدی نے کہا یا نہیں کہا، جملہ اصلی ہے، جہنم سے آگ یہاں نہیں آ رہی ہے، یہاں کی آگ لے جائی جا رہی ہے جہنم میں، جنت وہاں سے یہاں نہیں آئے گی. یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ جنت ہے یا دوزخ ہے، یہی ہے جو کچھ ہے. آگے پھر ایک علیحدہ مرحلہ آئے گا، لیکن اسی سے بن رہا ہے. بس آپ یہ سوچیں کہ میں بھائی ابھی تو چند سال کام کاج کے لیے دبئی آیا ہوا ہوں، جب پاکستان جاؤں گا تو سوچوں گا جنت اور جہنم. نہیں بھائی، یہی بن رہی ہے. اگر آپ کہیں ٹائم آؤٹ لیے بیٹھے ہیں کہ 5-6 سال ٹائم آؤٹ ہے مثلا، خاندان والوں سے کہتے ہیں بھئی یہ چند سال مجھے مت چھوڑو میں پڑھ رہا ہوں، آپ ٹائم آؤٹ لے کے بیٹھے ہیں، فرشتے ٹائم آؤٹ لے کے نہیں بیٹھے، فرشتے مشغول ہیں. آج کسی نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کہ مطلب آج تو وہ میچ آ رہا تھا اس لیے نہیں پڑھی. بھائی وہ فرشتے میچ کھیلنے نہیں گئے تھے، فرشتے اسی میدان میں ابھی بھی ایکٹیو تھے، وہ نہیں بھلا رہے تھے چیزوں کو. کسی سے پوچھو مثلا عید کا دن ہے یار تم نے فلاں کام نہیں کیا، تو کہتا ہے بھائی آج کا تو عید کا دن ہے نا، فرشتوں کا بھی کیا کہ عید بقرہ عید ہے کیا، وہ چلے گئے کہیں. یہ سب یہیں پر ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، فرشتے ابھی بھی ہیں، حساب ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے، جنت لے رہے ہیں یا جہنم لے رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اب اس ریئلٹی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کا کام وہ مثلا 1200 سال پہلے ہو رہا تھا، اب کہیں رکا ہوا ہے. نہیں، یہ جو آپ نے مثال کے طور پر آج ایک آدمی کو فرض کریں کسی مشکل میں مدد دے دی، اس سے آپ کی جنت بنی ہے. یا خدا نہ کرے آج آپ نے کسی آدمی کو چیٹ کر دیا ہے، تو اس سے جہنم بن رہی ہے. یہ قانون کوئی دور کے قانون نہیں ہے، اللہ کی زندہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہر جگہ نافذ ہے، یہاں پر بھی نافذ ہے، دوسری جگہوں پہ بھی نافذ ہے، میری اور آپ کی زندگی ہے. اچھا ابھی یہ زندگی اتنا سیریس نہیں لگ رہی، اچھا اس سے جنت اور جہنم بن رہی ہوگی، آپ کو سیریس نہیں لگ رہی، اللہ کے نزدیک بہت سیریس ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کہتا ہے ہم نے یہ دنیا کھیل کود میں نہیں بنائی ہے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پہلے ایسا ہوتا تھا، اس پہ میں نے کافی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو کچھ ریزلٹس مجھے ملے. پہلے ایسا ہوتا تھا بڑی عمر میں جاتے جاتے آدمی سیریس ہو جاتا تھا، اب بوڑھا ہو جاتا ہے سیریس نہیں ہوتا. ایک عجیب مشکل ہے بھائی، کبھی تو سیریس ہو جاؤ. پہلے اپنی زندگی کے بارے میں مثلا جو میں دیکھتا تھا، ادھیڑ عمر کا آدمی سیریس ہونا شروع کر دیتا تھا، ڈریسنگ میں ذرا سوبر ہو جایا کرتا تھا، بات چیت کے اندر ذرا سیریس ہوتا تھا، پروقار ہوتا تھا. اب وہ وقار، طمانینہ، کردار، یہ سب چیزیں وہ نہ بچپنے میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو اب یہ دنیا کے، اچھا یہ بھی ایک اسپیل ہے، لہو لعب. جتنا غور کرتا جاتا ہوں دیکھتا ہوں خدا تعالیٰ نے جتنی چیزیں کہیں تھیں شیطان نے بنائی ہیں وہ حاکم ہو گئی. فحشا کے مسئلے پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصل شیطان کا آبجیکٹو، ایک آبجیکٹو یہی تھا کہ انسانوں کی شرمگاہیں آشکار کروا دے. قرآن کریم نے کہا ہے، یہی 8 پارہ جس میں جو ابھی چند دن پہلے آپ نے اگر ہر روز ایک سے پارہ پڑھا تو بغیر سمجھے گزار دیا ہوگا، اس کے اندر یہ آیت آئی تھی، اس کے اندر یہ آیت آئی تھی کہ شیطان کا ہدف یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے مقابلے میں کہ ان کو برہنگی میں مبتلا کر دے. تو میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ان دو کے لیے اس نے آبجیکٹو بنایا، اتنا کامیاب نہیں ہو پایا، خدا نے متعلق ان کو محفوظ کر دیا، لیکن آج کی انسانیت کے لیے تو اپنے آبجیکٹو میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا کہ اس نے انسانوں کو برہنگی میں مبتلا کر دیا. اچھا وہ جانتا تھا کہ اگر یہ برہنگی آشکار ہو گئی انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہو گیا. فحشا عام پا گئے، اور یانیت رواج پا گئی، اور انسان کی صلاحیتیں پست ہونے لگی، یہ حیوان بننے لگے. اتنے حیوان بننے لگے کہ اب جو نیوز ملتی ہیں ہم لوگ اس میں بہت فلٹر کرتے ہیں، معاشرے سے ہمیں نیوز ملتی رہتی ہیں، معاشرے سے، دنیا سے، ادھر ادھر سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بالکل بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، ہم ان کو ایک سلیقے سے بتا دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے بات کہاں خرابی پہنچ گئی ہے. تو یہ قرآن کریم نے واضح لکھا ہے کہ یہ شیطان کا ہنر تھا، مکاری تھی، کہ اس نے آدم اور حوا کو ایسی مصیبت میں مبتلا کیا کہ شرمگاہیں آشکار ہو جائیں. اچھا وہ جانتا تھا اس میں اس کا ہدف ہے. کیا عرض کروں، بولنے کا ہے یا نہیں ہے، چائنا کے ایک ریسٹورانٹ میں جانوروں کے آلے تناسل بھون کے بیچے جاتے ہیں. اچھا یہ شیطانیت نہیں ہے، قرآن نے لکھا ہے، حدیث نے کہا ہو تو آپ کہیں شاید صحیح تھی، غلط تھی، نہیں تھی، تاریخ نے کہا ہو تو آپ کہیں غلط تھی، قرآن کریم نے لکھا ہے یہ شیطان کا ہدف تھا کہ یہ کام ہو. اور یہ میں نے ابھی 3 دن پہلے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، صحیح ہے، یہ ہدف پورے ہو رہے ہیں نا شیطان کے. جب انہیں دیکھتا ہوں نا کہ شیطان نے جو اہداف پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے آدم اور حوا کے بارے میں، حضرت آدم حوا کے بارے میں بنائے تھے، جو وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا اب تک، وہ اب کامیابی ہو رہی ہے اسے, تو سمجھ جاتا ہوں حجت خدا کا ظہور بہت نزدیک ہونا چاہیے کہ خدا بغیر حجت کے نہیں چھوڑے گا اس کائنات کو کہ وہ شیطان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے, کہ ان کی تشریف آوری ہوگی یقیناً. اب اس جب یہ دیکھتا ہوں تو ایک اور خوف آتا ہے, وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے پوری دنیا دو گروہوں میں بٹ رہی ہے, ایک اللہ کی حجت کے سائے میں اور ایک شیطان کے نظام کے سائے میں. دنیا میں تیسرا کیمپ نہیں رہے گا, جب مولا تشریف لائیں گے پوری دنیا دو کیمپ میں ہوگی, ایک اقل قلیل بہت کم تعداد امام کے کیمپ میں, ایک بہت بڑی تعداد شیطان کے کیمپ میں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر دنیا واقعاً اس پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے, ہم کس کیمپ کی طرف بڑھ رہے ہیں پرسنلی. میں اب وہ خطرہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ مجھے یوں ایک اور خطرہ یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ گریجولی ہم برائی کو اچھائی میں تبدیل کر رہے ہیں. 30 سال پہلے جس کو فحشہ کہتے تھے اب اس کو فحشہ نہیں کہتے, 30 سال پہلے جس کو گناہ کہتے تھے اب اس کو گناہ نہیں کہتے. میں 30 سال اس لیے کہہ رہا ہوں, میری عمر 40 سال ہے, جب 10 سال کا تھا اس وقت سے کچھ کچھ یاد ہے مجھے. تو جو 30 سال پہلے گناہ تھا وہ گناہ نہیں ہے, جو 30 سال پہلے فحشہ تھا وہ اب فحشہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے گریجولی برائی بڑھ رہی ہے. اب مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ ہم گریجولی امام کے کیمپ کی طرف نہیں جا رہے, آہستہ آہستہ شیطانی پولر کی پول کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر ٹائم وہ ٹائم آنے والا ہے جس میں پولرائزیشن کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد ریورس بیک کی بھی گنجائش نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے ہمارا راستہ بہت غلط راستہ ہے. چونکہ پولز بن جائیں گے, دو گروہ بن جائیں گے, اور موومنٹ اس وقت غلط کیمپ کی طرف ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس وقت معاشرے کی جنرلائز موومنٹ غلط کیمپ کی طرف ہے, چاہے وہ یہاں کا علاقہ ہو چاہے وہ پاکستان ہندوستان کا علاقہ ہو. اگر ایسا ہو رہا ہے, اچھا کچھ وقت کے بعد پھر واپسی ممکن نہیں رہے گی, کچھ وقت کے بعد پھر پولز چینج کرنا, کیمپ چینج کرنا ممکن نہیں رہے گا, اس کا مطلب ہے یہ بہت حساس وقت ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں 10-12 دن سے عرض کر رہا ہوں, ہم تاریخ بشریت کے بہت حساس لمحے میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں آہستہ آہستہ برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا, اس وقت ہمیں بنیادی طور پر اچھائی کو ایکسیپٹ کر کے اچھائی کی سمت بڑھنا تھا. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم برائی قبول کریں آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ پولز تقسیم ہو جائیں گے, یہ کیمپس کنفرم ہو جائیں گے, اور پھر کوئی ادھر آنے کا چانس باقی نہیں رہے گا. خدا نے متعال ہمیں امام کی اچھائیوں میں اور امام کی ان ظہور کی نصرتوں کو دیکھنا نصیب فرمائے. سورہ مبارکہ محمد کی چند آیات عرض ہوئیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اب باقی جو آیات ہیں یہاں تک کہ ہم اختتامی ایام کی طرف بڑھتے ہوئے. ام حسب الذین فی قلوبہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کل آخری آیہ کریمہ 29 آیہ کریمہ یہ تھی. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم, یہ جملہ بھی اسی تسلسل میں ہے. فرمایا کیا ان لوگوں نے جن کے دل میں مرض تھا, نفاق تھا, یہ سمجھا ہے کہ خدا ان کے کینے کو آشکار نہیں کرے گا, خدا ان کی دشمنیوں کو آشکار نہیں کرے گا. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو ایسا تھا کہ کچھ لوگ مریض تھے دل کے اندر, گناہگار تھے دل کے اندر, ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ چلاتے رہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی حالت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو؟ نہیں, سمجھ میں آ جائے گی. پھر وہی مسئلہ جو میں نے پولرائزیشن کا, خدا نے متعال کہہ رہا ہے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو تم ہمیشہ دو جگہوں پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہو گے, کبھی اچھے بن جاؤ گے کبھی برے بن جاؤ گے, دل میں جو برائی ہے وہ آشکار نہیں ہوگی؟ نہیں, ایک وقت آئے گا جب دل میں چھپی برائیاں آشکار ہو جائیں گی, اس وقت نہیں سنبھال پاؤ گے اپنے آپ کو. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, آیا وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے یہ گمان کر رہے ہیں کہ خدا دل کے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا, یہ منافقت ہمیشہ چلے گی؟ فرمایا نہیں, یہ ہمیشہ نہیں ہوگا. البتہ آیت کا نزول کفار مکہ کے لیے ہے, آیت کا نزول منافقوں کے لیے ہے, لیکن آیت کا مصداق پورا زمانہ ہوتا ہے. کسی آیت کریمہ کا شان نزول اس کے مصداق کو معین نہیں کرتا, مصداق کبھی بھی ہو سکتا ہے. خدا نے متعال نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر فاسق تمہیں کوئی خبر لا کر دے تو اس کے بارے میں جستجو کرو, غور و فکر کرو, بغیر سوچے سمجھے قبول نہ کرو. آیت مثلا ولید کے اوپر اتری تھی بنی امیہ کا, کہ وہ آیا غلط خبر لے کر آیا اور مسلمانوں نے قبول کر لی, لیکن مصداق تو ہمیشہ ہر جگہ رہے گا. آج بھی دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے جستجو کرو، بغیر خبر کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھانا خود جرم میں شرکت ہے. وہ آج ہمارے یہاں اس طرح سے ہو گیا کہ ایک آدمی کو کوئی غلط ای میل ملی، اس نے کچھ نہیں دیکھا سوچا سمجھے بغیر جناب وہ 50 آدمی کو فارورڈ کر دی. 50 تو میں تکلفاً کم کہہ رہا ہوں، 250 کو تو کر ہی دیتا ہے ہر آدمی فون بک کے اندر جتنے بھی ہوئے ایڈریس بک کے اندر. اب بھائی یہ جو تم نے 50-100 آدمیوں کو ایک غلط ای میل بڑھا دیا ہے، یہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ قرآن کریم نے کہا تھا اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو پہلے تبین جستجو کرو، نہ ہی کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس آیا آپ نے کھٹ سے 50 آدمیوں کو اور ایس ایم ایس فارورڈ کر دیا. آپ کے یہاں تو شاید ایس ایم ایس تھوڑا سا مہنگا ہو، اتنی آسانی سے لوگ فارورڈ نہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سستا ہے. تو ہر روز 15-20 ایسے مصنوعی ایس ایم ایس ملتے رہتے. اب وہ ایک ایس ایم ایس آ گیا، اب اس کی آپ جناب علی غلط فہمی کو دور کرنے میں ایک ایس ایم ایس لکھیے، اور وہ جناب آپ 200 آدمیوں کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ کمپنیاں کما رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے بلا وجہ کی حماقت. اب اسی طرح یہاں پر خدا نے فرمایا آیا وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے بیماری ہے یہ سمجھ رہے ہیں ان کی بیماری کبھی آشکار نہیں ہوگی، ہمیشہ دھوکہ چلتا رہے گا، صبح کو مومن شام کو منافق، شام کو منافق صبح کو مومن، یہی چلتا رہے گا ہمیشہ، یہ نہیں چلے گا، یہ بٹ جائیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے سب کے سب. اس سے پہلے کہ ایسا ہو اپنے آپ کو سنبھال لو. اس کے بعد خدا نے ارشاد فرمایا لو ولو نشاؤ لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اور اگر ہم چاہتے تو تم لوگوں کو دکھا دیتے تو تم ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتے. یہ تو خدا ستار العیوب تھا نا، بیماریوں کو اس نے چھپا دیا، گناہوں کو چھپا دیا. میں نے آج صبح نماز پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ تو کہیں گے مولوی پڑھی ہوگی، میں پیشانی پہ تھوڑی لکھا کہ میں نے نہیں پڑھی، خدا نے چھپا لیا. اگر کوئی گناہ کروں گا خدا چھپا دے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کے لیے چھپ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ کہ فرشتوں کے لیے تو چھپتا نہیں ہے چاہے کچھ بھی کر لو، دوسری بات یہ جو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پھر بھی پہچان لیتے ہیں، یہ مانوی حالت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. بڑے بڑے استاد فن پڑے ہیں اس معاملے میں، جو اس کام کے ماہرین ہیں کہ آپ اپنی مانوی غلط مانوی حیثیت میں ان کے سامنے نہیں جائیں، یعنی ان کے سامنے جانے سے پہلے 100-200 دفعہ کم سے کم درود بھیج کے جائیں تاکہ کوئی صاف ستھری شکل جائے. بالکل ایسے جیسے آپ دنیا میں جب کسی مثلاً کسی اپنی دانش میں بڑے آدمی کے پاس جانے لگتے ہیں تو ایک دفعہ تیار ہوتے ہیں، پھر دو دفعہ آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کوئی خرابی رہ تو نہیں گئی ہے. ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے پہلے سارا حساب کتاب اللہ سے صاف کر لیں، خدایا غلطی کی تو تیری کی ہے، اس کے سامنے عزت ذرا میری محفوظ کر لے، اس کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر دینا. کچھ ہوتے ہیں واقعاً اتنے ماہر. خدا مثال کہہ رہے ولو نشاؤ، اگر ہم چاہتے لأریناکہم تو ہم آپ کو دکھا دیتے، فلعرفتہم بسیماہم، پھر تو آپ ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیتے. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. لیکن اب ایک اور خطرناک بات، ولتعرفنہم فی لحن القول، لیکن ابھی بھی آپ باتوں کے انداز سے سمجھ جائیں گے. پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہے لیکن باتوں کے انداز سے آپ سمجھ جائیں گے کتنا دیندار ہے کتنا بے دین ہے، کتنا اسلام کے لیے سنسیئر ہے کتنا اپنی کوئی اور گوٹی پھنسی ہوئی ہے وہ نکالنے کے چکر میں. سب کے ساتھ ایسے ہی. وَلَعَرَفْتَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، ابھی عربی میں بعضوں کا ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ جو یہ جملہ لکھا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اگر اس کو صحیح اردو میں ترجمہ کروں تو 3 دفعہ ایسی کوئی چیز استعمال کرنی پڑے گی جس میں تاکید ظاہر ہو، اور یقیناً بلا شک و شبہ اس میں کوئی گمان بھی نہ کیجئے کہ یقیناً آپ پہچان لیں گے ان کے قول سے. اس کا مطلب ہے اس طرح پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے تو یقیناً پہچانا جا سکتا ہے. تو کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، معاشرے کی حالت ویسے بھی چھپانے کے قابل نہیں ہے. یعنی مثلاً ایک فرد اپنی گندگی کو چھپا سکتا ہے، ایک فرد اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن کیا معاشرہ بھی اپنے گناہ چھپا سکتا ہے؟ نہیں، معاشرہ نہیں چھپا سکتا. معاشرے کا گناہ کہیں نہ کہیں آشکار ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ جگہ کیا جگہ ہے. اب میں بڑی جرات کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فقر بہتر ہے یا گناہ بہتر ہے؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. فقیر ہونا بہتر ہے یا گناہگار ہونا بہتر ہے، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. تو اس میں ہم نے تقریباً فیصلہ کیا ہوا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ یقیناً اپنے گفتگو کے انداز، ان کے گفتگو کے انداز میں انہیں پہچان لیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور خدا تو سب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، یعنی تم چہرے سے نہیں پہچان پاؤ گے، باتوں سے تو پہچان لو گے، لیکن کوئی پہچان سکے یا نہ پہچان سکے خدا تو سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. میں نے عرض کیا یہ بہت زیادہ بولنے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یعنی مثلا آپ تو ظاہر حسن زن سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں جو مثلا درس دینا یہ بہت سب آپ کا کام ہے. ہاں سمجھتے تو ہم بھی یہی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کچھ پتہ نہیں ہوتا نیت کیا رہ جاتی ہے انسان کی. یہ جو جتنے ظاہر کے کام ہوتے ہیں نا، ان کی نیتوں کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا. اصلی کام وہ ہوتا ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، اصلی کام وہ ہوتا ہے جو انسان خاموشی سے کرتا ہے. اس لیے میں کبھی کبھی عرض کرتا سوچتا ہوں، میرا ذہن اس طرح سوچتا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں بار بار کہ یوں میرے ذہن میں آیا، اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط ہو تو میں نے غلطی کی ہے، کسی اور پہ نہ ڈالے، جو ہم نے غلطی کی تو ہم مان لیں گے. کبھی ذہن میں سوچتا ہوں کہ شاید سید الشہداء کے مصائب پر مجلس میں بیٹھ کر گریہ کرنا اچھا کام ہے، لیکن سوچے تنہائی میں گریہ آتا ہے یا نہیں آتا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ تنہائی میں بیٹھ کر سید الشہداء کے غم پہ گریہ کرنا وہ اندر کی محبت کی علامت ہے. چونکہ دیکھیں مجلس میں تو ایسا ہوتا ہے، یہ مجلس کا گریہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو رہنا ہی چاہیے، چونکہ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، اس نعرے کے ذریعے پوری دنیا کو سید الشہداء کے نزدیک لا سکتے ہیں. گریہ بہت بڑی طاقت ہے، گریہ میں پروردگار عالم نے دسیوں مصلحتیں رکھی ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے آپ نے زندگی میں ہمیشہ مجلس میں مصائب سن کے گریہ کیا ہوگا، کبھی اپنے آپ کو اکیلے بٹھائیے اور اکیلے میں حسین پر گریہ کیجیے، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. کبھی اکیلے میں گریہ کریں، سید الشہداء کی ذات نے قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں صرف مجمع کے لیے نہیں دی ہیں، اکیلے کے اندر بھی بہت تاثیر. تو ابھی مثلا آج کل ماہ رمضان ہے، رات کو بعض اوقات آپ کو دیر تک جاگنا ہوتا ہے، کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں کہیں پر بیٹھ جائیے، وہ جو مصائب کربلا ہیں ان کو تنہائی میں ذہن میں گزاریے، تو آپ کو ایک بڑا عجیب لطف آئے گا. یعنی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر محفل میں اتنی پاکیزہ محفل ہو جائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف لاتے ہوں، اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر گریہ کروں تو میں ہوں گا اور اہل بیت ہوں گے، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ کچھ اور ہونا چاہیے. ہم نے کئی چیزیں ایسی آپ سے کہیں، مختلف کام کرنے کے، مثلا سجدے کی ذکر ہوا تھا، اس پہ عمل کرتے رہیے، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کا کیا عرض ہوا تھا. آج ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ہم نے احساس کیا بہت امپورٹنٹ ہے، کر سکیں یا نہ کر سکیں علیحدہ معاملہ ہے. پتہ نہیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ نتائج کیا ہے، لیکن اللہ نے بہت وسعت رکھی الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے اس طرح سے ہے کہ آپ اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، بہت بے ڈھنگا طریقہ ہے. جب تسبیح پڑھتے ہیں بیوی کے نام پر، اچھا نہیں لگتا. بیوی کے نام پر آپ کوئی کام کرنا ہے، اسے خوبصورتی سے کیجیے، ڈھنگ سے کیجیے. اچھا اب دیکھیے طریقہ کار، جب تسبیح پڑھنے لگے تھوڑا سا پس منظر عرض کرنا پڑے گا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ہم اور آپ خدا کو پہچانے یا نہ پہچانے، یہ جتنے جمادات ہیں یہ اس معاملے میں ہم سے بہت بڑے ہوئے، یہ خدا کو بھولتے نہیں ہیں. ہاں اگر ہم پہچان لیں تو ہمارا مقام ان سے بہت اونچا ہے، لیکن ان میں خوبی یہ ہے کہ ان کو خدا نے خلق ایسا کیا ہے کہ یہ اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں. مثلا ذرا سوچیے گا، کبھی سورج اس بات کو بھلائے گا کہ وہ خدا کی مخلوق ہے؟ چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ارشاد فرمائی، چاند کو دیکھنے کی دعا، ماہ رمضان کی ابتدا میں شاید آپ نے پڑھی ہو، اس میں ارشاد فرمایا ایوہ الخلق المطیع، اے خدا کی فرما بردار مخلوق. چوتھے امام چاند کو خطاب کر کے کہتے ہیں ایوہ الخلق المطیع، اے خدا کی فرما بردار مخلوق. یہ کبھی نافرمانی کرے گا؟ والشمس تجری لمستقر لها، سورج تو وہیں پر گھومتا رہے گا جو اس کے لیے طے ہوا ہے، وہ تو نافرمانی نہیں کرتا. زمین کبھی نافرمانی کرے گی؟ خدا کہے شق ہو جاؤ اس ظالم کے اوپر، یہ کہ میں شق نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ نافرمان نہیں ہے، ہم بدبخت ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، ہم لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. اس کائنات میں کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، سب تابعدار ہیں. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اتنی سی طاقت دی، اس پہ اکڑ کے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. عجیب مخلوق ہے انسان. اچھا اب یہ تو نافرمانی نہیں کرتے نا، مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں یہ جو جسم ہے یہ نافرمانی نہیں کرے گا، اس کو خدا نے میرے ارادے میں دے دیا ہے، یہ نافرمانی نہیں کرے گا. کیا مطلب نافرمانی نہیں کرے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. پھر انسان گھبرا کے کہے گا کہ اے میرے ہاتھ پاؤں لما شاہد تم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ گواہی، یہ بعد میں جواب میں کہیں گے انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، خدا نے ہمیں بلوا دیا اس خدا نے جس نے ہر چیز سے گواہی دلوا دی. یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ ہاتھ پاؤں بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ بھی خدا نے ہمیں دیے ہوئے. میرے ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کا سب تو خدا کا ہے. جب میں خدا کا ذکر کرتا ہوں، کبھی دل سے کروں خدا کا ذکر، تو یہ تمام اعضاء کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. مجھے یوں اندازہ ہوا، اس طرح سے میں بار بار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو تو میرے سر پہ آ جائے، کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اگر اس تسبیح کو پڑھتے وقت یہ سوچیں جیسے یہ جو اندر دل ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. جیسے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں سوچیے اللہ اکبر آپ نہیں کہہ رہے، یہ جو آپ کا دل ہے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، تھوڑا سا غیر منطقی لگے گا آپ کو، لیکن ہم نے حتیٰ میرے خیال میں سائنس بھی ثابت کر لے گی کچھ عرصے میں، اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی تھوڑا سا غیر منطقی لگے تحمل کر لیجئے گا. یہ جو دل اللہ اکبر کہہ رہے گا نا، تو اس کے اندر جو خون گزر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کی تاثیر لے کر جسم کے ذرے ذرے پہ پہنچے گا. پھر آپ کے پورے وجود پر، چونکہ دل سے جو خون نکلتا ہے وہ دماغ سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ جاتا ہے. اگر آپ اس دل کو ذکر خدا کا محور بنا دیں گے تو پھر خون ذکر خدا لے کر جسم کے ذرے ذرے پہ پہنچے گا. مجھے لگا اس کی تاثیر کچھ اور ہے. پھر تو آپ تسبیح ایسے پڑھیں، تسبیح پڑھنے لگیں، تیزی سے تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں. ایک ایک لفظ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یوں سوچیے جیسے دل کہہ رہا ہے، خود بخود آپ پر رقت آئے گی. تجربہ کر کے دیکھیں، خود بخود، کہنے والے کو مت دیکھیے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کس کو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے بات، دیکھیے بات صحیح ہے تو عمل کیجیے، اس پہ عمل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے، یہ سوچیے جیسے دل کہہ رہا ہے، اور یہ سوچیے اس دل کے اندر خون ہے، اور وہ خون خدا نے متعال کے نام کی تاثیر لے کر میرے وجود کے ذرے ذرے پہ جائے گا. اب ایک تسبیح مجھے اور آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. میں کئی سال پہلے جب پاکستان آنے لگا ایران سے، طالب علم کی زندگی میں بڑا عجیب فیصلہ ہوتا ہے، اپنی قوم کو چھوڑ کر واپس آنا یا نجف کو چھوڑ کے واپس آنا، بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اپنا گھونسلہ چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، اپنا وہ بن جاتا ہے نا، اپنا اپنی جگہ بن جاتی ہے. پھر حرم کے نزدیک بنے ہیں سارے حوضے، یہ حرم اصل میں گھونسلے ہیں، عاشقان اہل بیت کے لیے یہاں آ کے پناہ لے رہے ہوتے. قوم کے لیے مشہور تھا، اس نے کہا تھا امام ائمہ معصومین میں سے کسی نے کہا تھا کہ قوم گویا شہد کے مکھیوں کے لیے چھتہ جیسے ہوتا ہے، اس طرح ہم عاشقوں کے لیے، ہمارے عاشقوں کے لیے، جس طرح کی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی سمت آتی ہیں، یہ ہمارے عاشقوں کے لیے، یہ دنیا بھر سے آئیں گے یہاں پر. تو جب واپس آتے ہیں بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے. تو میں سوچتا رہا کہ مجھے واپس جانا ہے، اب زندگی میں کیا کروں گا. تو ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر اسلام کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات پر میں خود عمل کر کے نتیجہ نہیں لے سکا، تو لوگوں کو کوئی نتیجہ دے بھی نہیں سکتا، طے شدہ بات. جب میں اپنی زندگی ٹف زندگی سے گزرتا تھا گزر رہا تھا تو پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی میں اتنا تھک جاتا ہوں، طبیعت پریشان ہونے لگتی ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ تو مجھے یاد آیا کہ تسبیح اس کا حل ہے. کیونکہ بیوی رسول خدا کے پاس تشریف لے گئی تھیں، رسول خدا نے کہا تھا کہ بیٹا اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو، پھر تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تسبیح حل ہے. پھر میرے دماغ میں آئی کہ یہ تسبیح میرے لیے حل کیوں نہیں بن رہی؟ رسول اللہ نے بیوی کو دی تھی کہ اس کو پڑھو تو تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، ظاہر ہے تھکاوٹ ہر قسم کی تھکاوٹ، تو میں پڑھتا ہوں میرے پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ تسبیح غلط پڑھ رہا ہے، جس طرح سے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا. ابھی جو آخری حد میں جو جا کر بات سمجھ میں آئی صحیح پڑھنے کی وہ یہ ہے، ممکن ہے کل اس سے بہتر کوئی بات سمجھ میں آ جائے. ابھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسے دل تسبیح پڑھ رہا ہے، پھر اثر بہت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کو کوشش کر کے دیکھیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. خدا نے متعال فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ سمجھا ہے کہ جن کے دل میں مرض ہے وہ درد کبھی ظاہر نہیں ہوگا، نہیں یہ سب ظاہر ہو جائے گا. ہم چاہتے تو تم چہرے سے پہچان لیتے، لیکن ابھی بھی ان کی گفتگو کے انداز سے پہچان لوگے، اور خدا تو سب جانتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یقیناً ہم تم سب لوگوں کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم میں سے سب کو ہم آزمائیں گے، کوئی آزمائش سے نہیں بچے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا امتحان نہ ہو، سب کا امتحان ہوگا. ہم سمجھ رہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، ہم سمجھ رہے تھے جو واقعی کربلا میں تھے ان کا امتحان ہوا، میرا کوئی امتحان نہیں ہو رہا. نہیں عزیزم، یہ امتحان ہو رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سب کو آزمائیں گے. تو مجھے نہیں آزمایا خدا نے، میں تو کسی جنگ میں نہیں گیا مثلا، میں تو کسی ایسی جنگ میں مثلا شرکت نہیں کی جیسے کربلا کی جنگ تھی، تو میرا کوئی آزمائش نہیں ہوئی. میری آزمائش ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھ رہا. میں سمجھ رہا ہوں بزنس آزمائش نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں جاب آزمائش نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ جو میرے فیصلے کر رہا ہوں یہ آزمائش نہیں ہے، یہی آزمائش ہیں، انہی پہ جنت اور جہنم تقسیم ہو رہی ہے، اور کچھ اور نہیں ہے، یہی کچھ ہے. اب انتظار کس بات کا ہے پھر؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تاکہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے تھے ان کو پہچان لیں. وَالصَّابِرِينَ، اور تم میں سے جو صبر کرنے والے تھے، کوشش کرنے والے، صبر کرنے والے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے تمام حالات کو جانچ لیں گے. خدا نے فرمایا یہ تو بھول جاؤ کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا. جب تمہارا امتحان ہوگا، دو کیٹیگریز وہ ہیں جو ہمیں چاہیے، ایک مجاہد، ایک صابر. اب آسان کام یہ ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، کیا یہ میں اسلام کی راہ کا مجاہد ہوں یا میں اسلام کی راہ کا صابر ہوں؟ میں کون ہوں؟ دو چاہیے یہاں پر، مجاہد کو دیکھنا ہے، صابر کو دیکھنا ہے. میں مجاہد ہوں یا میں صابر ہوں؟ میں کون سا ہوں؟ خدا نہ کرے نہ میں مجاہد ہوں اور نہ میں صابر ہوں، تو میں امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر کیسے کامیابی؟ اچھا، مجاہد اور صابر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مجاہد ایک ذمہ داری لے کے اٹھتا ہے، اس ذمہ داری کو لے کر دنیا بھر میں پھیلاتا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا. یعنی وہ یہ نہیں کہتا میں کون سا کم از کم کام کروں، وہ کہتا ہے خدایا تیری راہ کا بڑا کام کون سا ہے وہ میں کروں گا. یہ مجاہد ہے. مجاہد اٹھتا ہے، بڑا کام اپنے ذمے لیتا ہے، اس کے اوپر قربانیاں دیتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ایک مجاہد نہیں ہوتا، ایک بس صابر ہوتا ہے. البتہ انہیں میں بس صابر کہہ رہا ہوں، وہ آسان کر کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ صابر بہت بڑا درجہ ہے. ان اللہ مع الصابرین کیوں ہے ورنہ پھر؟ بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایک جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کرنا. آپ کوئی جہاد بغیر صبر کے نہیں کر پائیں گے. میں مجاہد ہوں، میں صابر ہوں، میں کیا ہوں؟ کوئی انسان جہاد کرنا چاہے صبر کر لے گا؟ بغیر صبر کیے کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, بغیر صبر کیے نہیں ہو سکتا, تمہیں صبر دکھانا پڑے گا. اب ان صبر میں بھی مختلف لوگوں کی کیٹیگری ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں کوئی بڑا کام نہیں کروں گا, میرا صبر اتنا ہے میں گناہ نہیں کر رہا. چلو, صبر کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں. صبر کی ایک قسم یہی ہوتی ہے, کہتا ہے میں گناہ نہیں کر رہا, یہی میرا صبر ہے. میں کون سا ہوں بھائی؟ صبر کی تین قسمیں. ایک صبر ہوتا ہے جو سختی کے اوپر صبر کیا جاتا ہے, ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اطاعت پہ صبر کیا جاتا ہے, ایک صبر ترک معصیت پہ صبر ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا صبر کیا, ہاں یہ بھی صبر ہے. خود فحشا میں مبتلا نہیں ہوا, فحشا کو دیکھا نہیں, میوزک نہیں سنا, دھوکہ نہیں دیا, جھوٹ نہیں بولا, صبر کیا, یہ بھی صبر ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے اطاعت کی اللہ کی پھر صبر کیا, ہاں اطاعت کرنے میں بھی صبر ہے. صبح کو اٹھے گا, نماز پڑھے گا, نیند قربان کر رہا ہے, یہ صبر کر رہا ہے. اور ایک زندگی کی سختیوں پہ صبر کر رہا ہوتا ہے. ان تمام کے پیچھے ایک دفعہ انسان اپنی خاطر صبر کر رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ خدا کی خاطر صبر کر رہا ہوتا ہے. مجاہد ہے اور صابر ہے, یہ خدا کو چاہیے. اب دیکھیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک بات سوچنی پڑے گی, ہم مجاہد ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, نہیں ہیں تو یہ کون کرے گا؟ ابھی ہم مثلاً کسی سے کہتے ہیں بھائی دیکھو خدا نے متعال کے دین کے کچھ پیغام ہیں, اس دین کو پیغام کو پہنچانے کے لیے زندگی سے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں پھر میری لائف اسٹائل کا کیا ہوگا؟ بھائی تم یہاں یا تو یہ کہہ لو کہ میں مومن ہوں, میں مجاہد ہوں, یا اپنی زندگی دیکھ لو. وہ جو رسول کے ہمراہ سب لوگ تھے, اہل بیت کے ہمراہ سب لوگ تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں سے کچھ بچایا تھا؟ اگر وہ اپنی زندگیاں بچانے پہ آ جاتے تو 1400 سال بعد ہمارے پاس یہ روایت بھی ہوتی؟ کوئی ہوتی ہم میں اتنی طاقت کہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ پاتے؟ ہم پتہ نہیں زندگیوں کے کن گوشے کناروں میں پھنسے ہوئے ہوتے. وہ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے, تو بات یہاں تک پہنچی. ابھی بھی ہم لوگ سب تو ظاہر مجاہد نہیں بن پائیں گے, ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مجاہد بنیں گے, وہ اپنی زندگیوں کو قربان کریں گے, اپنی قربانیاں دیں گے, اگلی نسل کو دین کا پیغام پہنچا دیں گے. سید الشہداء کو جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, بہت آفاقی جملہ ہے, دین کی خاطر کس قبیلے سے لڑے, کتنا پیسہ لگایا, یہ جہاد ہے. دین کی خاطر کیا کیا, کیریئر بنا لیا, یہاں آ گئے وہاں آ گئے, اس کی نیشنلٹی مل گئی, اس کی فکر مل گئی, پتہ نہیں دین کی خاطر کیا کیا. سب تو تم نے اپنی خاطر کر لیا نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور یقیناً ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہد کتنے ہیں, تم میں سے مجاہد کون ہیں, صبر کرنے والے کون ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور تمہاری خبروں کو سب سے ہم جانچ لیتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے, رسول خدا کو تنگ کیا, مخالفت کی, جبکہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی, تو یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. جیسا اب کل فیصلہ ہوا تھا, کچھ برادران نہیں ہوں گے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں, سارے تو کل والے یہاں نہیں ہوں گے, کچھ آج کے کل والے ہوں گے جو کسی اور کام میں مشغول ہوں گے, آج کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے, تو کم سے کم 2-3 دن تو تذکرہ ہو تاکہ یاد رہ جائے کہ بھائی کچھ طے ہوا تھا. طے یہ ہوا تھا کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے موبائل کی ٹونز یا تو سوروں پر, تلاوت پر, ترانے پر, نعت پر ایسے پہ لے آئیں گے, یا نیوٹرل کر دیں گے, نیوٹرل کر دیں گے, جیسے ٹیلی فون کی بیل ہوتی ہے ایسے نیوٹرل کر دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اس مادہ پر ثقافت کا حصہ بنیں یا مثلا ہم اس کا حصہ کہلائیں, ٹھیک ہے. تو کل طے ہوا تھا کہ ہم دیکھیں نا, بڑے بڑے جہاد تو یار کون کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں, چھوٹے چھوٹے کام تو کر لو بھائی, کم سے کم یہ انگلی کٹا کر ہی کچھ کر لو, انگلی کا پورا ہی صحیح, پوری انگلی بھی نہیں کٹے گی اس میں تو. تو اب آپ نے جو کرنا تھا وہ کل بھی بتا دیا تھا, آج کچھ لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہوگا, शैतान बहुत मक्कार है भाई, बहुत मक्कार है। अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, बखुदा ऐसा ही, अब मैं आपको बताऊं ना कि दुबई में फना जगह सेल लगी है 50% की, आधे से कम, आधे से ज्यादा तो बाद में आके मुझसे पूछेंगे कहाँ लगी है। ठीक है, कोई एक आदमी नहीं होगा जिसको ये भूल जाए कि मसलन मौलाना ने किसी सेल का तस्करा किया था, इसका कोई सवाल नहीं। लेकिन मैं 10 दफा कोई बात कहूंगा, 5 मिनट सजदा करना है, 15 मिनट कुरान पढ़ना है, मोबाइल की टून चेंज करनी है, तस्बीह का जिक्र ऐसे करना है, ये बाहर निकलेंगे आधे से ज्यादा भूल चुके होंगे। अरे भाई, वही तुम्हारा हाफजा है जो मादी चीजों को याद कर लेता है, वही तुम्हारा हाफजा 25 25 40 50 50 नंबर्स को तो यूं ही मुफ्ते में याद कर लेता है। ये हाफजा इस मामले में आके खराब क्यों होता है? ये कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कुछ गुनाहों के असरात हमारी जात में रह गए, वरना ये नहीं होना चाहिए था। और ये भी बता दूं कि ये भी खुदा ने मुताल ने कुरान करीम में लिखा है कि ये भुला देना शैतान का हरबा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा एक जगह से जा रहे थे, अल्लाह से एक बात हुई, अल्लाह ने कहा कि देखो उस जगह पर एक निशानी देखो कि वहाँ रुक जाना। वो निशानी देखी और आगे बढ़ गए, और फिर बाद में उन्होंने फरमाया, कुरान करीम ने लिख दिया, वमा अंसानी है इल्ला शैतान अन अज़कुरा, ये शैतान था जिसने मुझे भुला दिया और मैं याद ना रख पाया। शैतान कारनामे कर रहा है अपनी दानिश में, शैतान ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ है। जितना मैं गौर करता हूँ, मेरे पास एक एज है दूसरे लोगों के मुकाबले में, वो ये कि मैंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी काम कर लिया, इसकी वजह से मैं दुनिया के मौजूदा ढांचे को कुछ समझने के काबिल हुआ हुआ हूँ। जब उस ढांचे को समझता हूँ, शैतानी निज़ाम का मुकायसा करता हूँ जो कुरान करीम ने बयान किया, तो मुझे यूँ लगता है ये सारा पैटर्न शैतान ने खुद बैठ के बनाया है। एक एक चीज़ वही है जो खुदा ने कही थी कि ये शैतान करेगा, वो हो गई है। इससे यकीन होता जाता है मुझे, हुज्जत खुदा का वक्त इंतहाई नज़दीक है कि ये निज़ाम इस तरह से बन चुका है, अब कुछ होगा यकीनन, वरना ये आगे, ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी पैटर्न में चले जाइए, अगले 15-20 साल में ये हम और आप ऐसे बैठे रह पाएंगे या ख़त्म हो गया, फिर बीच का नहीं रहेगा। 15-20 साल भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं आपसे, ये बीच की दास्तान ख़त्म हो जाएगी। मौला ने तशरीफ़ लाना है, और अगर तशरीफ़ नहीं लाते हैं तो फिर इसका मतलब वह बहुत दूर है फिर, क्योंकि अभी जो पैटर्न, अभी 15-20 साल मुकाबले का चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो मुझे समझ में आता है, ये मेरे दिमाग में इस तरह से आता है, ये 10-15 साल है मुकाबले का है, इसके अंदर कोई फैसला होना है। वो फैसला जिस तरफ झुक गया फिर दास्तान लंबी जाएगी। अगर इस तरफ आया कि इस्लाम के कैंप की फतह होनी है, तो फिर 2100 साल के लिए समझ लीजिए फतह तजमीन हो गई हमारी, सिक्योर हो गई। खुदा ना करे ये अगले 10-15 साल में अगर खुदा ना करे इस्लाम का कैंप न जीत सका, तो फिर बात 150-200 साल के लिए गई, फिर हमारी बात नहीं चल पाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब 200-250 साल पहले यूरोपियंस ने एशियंस के ऊपर हमला किया था, एक सियासत की खातिर, अपनी इकोनॉमिक्स की खातिर, दौलत समेटने की खातिर, तो उस वक्त अगर एशियन मुकाबला कर पाते तो 250 साल तक सेंचुरीज जो थी वो एशियंस की सेंचुरी थी। उस वक्त एशियंस हार गए तो 250 साल तक दौर रहा यूरोपियंस का और अमेरिकन का। अमेरिकन तो बहुत लेट आए, 19वीं 20वीं सदी के शुरू में आए। तो उस वक्त जो फैसला हुआ उसने 250-300 साल तक दुनिया की पॉलिटिक्स को अपने हाथ में रखा है। इस वक्त जो फैसला होगा वो यही होगा, जो अगले 10-15 साल में जीतेगा वो लंबी मुद्दत के लिए जीत जाएगा। फिर टर्न बहुत दूर है, फिर टर्न इतना नज़दीक नहीं है, ये बैटल ग्राउंड है, ये बैटल फील्ड लास्ट है। अब जो होगा 10-15 साल के अंदर, फिर सैकड़ों साल की बातें तय हो जाएंगी। हमारे पास बहुत सख्त मरहला है, हम लोग नहीं समझ रहे। मिल्लत इराक से पूछें, समझे या नहीं समझे? वो लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे अब कि किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, किस जगह के ऊपर आकर क्या, किस मरहले से गुजर रहे। हम लोग दर्क नहीं कर पा रहे, हम लोग अपनी जिंदगी की वजह से मशगूल इतने हैं कि हम लोग इस बात का शऊर हासिल नहीं कर पा रहे। बहरहाल खुदा ने मुताल फरमाते हैं, हम मुजाहिदीन जो तुम में से हैं, साबरीन जो तुम में से हैं, उन्हें जान लेंगे, वनबलो अखबारकुम, तुम्हारी खबरें बता देंगे। वो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, अल्लाह का रास्ता रोका, नबी को तंग किया जबकि उनके लिए हिदायत जाहिर हो गई थी, लन यज़ुरुल्लाह शैया, ये अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ये खुदा को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अरे आज एक आम मुसलमान जब दुनिया की मादी ताकतों को देखता है ना, تو یہ سوچتا ہے پتہ نہیں ان طاقتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے لن یزر اللہ شیئا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اچھا جب میں کہوں گا نا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے تو ہر مسلمان کہے گا ہاں ہاں تو ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کو نقصان پہنچا دیں گے, تو پھر تم ان کے تابع دار کیوں ہو جاتے ہو؟ جب خود منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہاں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر اللہ کی مخالف طاقتوں کے تابع دار کیوں بن جاتے ہو؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آتا کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, نقصان ان کا اپنا ہوگا؟ اس وقت پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی آرزو کیوں ہونے لگتی ہے؟ پھر اس وقت معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کس چیز کے اوپر؟ دنیا میں کامیابی چاہیے اپنا. اب وہ جو ہم لوگ جملے استعمال کرتے ہیں بچوں کے برائٹ فیوچر کی خاطر, وہ برائٹ فیوچر جو جہنم کی تاریکیوں میں جا کے چمکے گا, وہ برائٹ فیوچر, یہ برائٹ فیوچر ہے. وہ ایک آدمی نے 30-40 سال پہلے آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ایک آدمی جرمنی جا رہا تھا, ایک آدمی کا بیٹا جرمنی جا رہا تھا, تو وہ آدمی آیت اللہ بروجردی کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم, درود بھیجے گا محمد والے, تو آدمی جرمنی جا رہا تھا وہ آیت اللہ بروجردی کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میرا بیٹا جرمنی جا رہا ہے تو وہ اس کو بھیجوں یا نہیں بھیجوں؟ آغا نے کہا کہ دیکھو اگر اصول دین کی حفاظت کرے اور فروع دین پر عمل کر سکے تو اب تو اس کو بھیج دو, اس سے گارنٹی لے لو کہ یہ فروع دین پر پابندی سے عمل کرے گا, ایسا نہ ہو وہاں جا کے نماز روزہ چھوڑ کے آ جائے, پھر مت بھیجنا. تو وہ آدمی گیا, اس نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھ بیٹا میں تیرا باپ ہوں, میں بھیجنے کو تیار ہوں, پہلے میں سے گارنٹی کر لے کہ فروع دین پہ عمل کرے گا. اس نے 30-40 سال پہلے کی, 40 سال کے قریب پہلے کی بات, بلکہ تھوڑا سا اور اوپر ہو گیا, تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فروع دین پہ عمل کروں گا. وہ چلا گیا جرمنی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد باپ نے خط لکھا اور بیٹے کو یاد دلایا کہ بیٹا تو نے وعدہ کیا تھا کہ فروع دین پہ باقی رہے گا, تو اس نے جواب میں لکھا کہ بیٹا بابا جی میرے واپسی کا خرچہ بھیج دو, یہاں اصول دین بھی نہیں بچے گا. فروع دین تو دور کی بات ہے, یہاں اصول دین بھی نہیں بچے گا. اب یہ ہم لوگوں کو بھی کافی حد تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصول دین بچ بھی جائیں تو فروع دین تو خطرے میں ہیں ہی. ہم بھی جان رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, لیکن بہرحال ان سب کو ہم طے کر رہے ہیں, سمیٹ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں, اور فی الحال اپنے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہے. لیکن دور بہت دور کا دور نہیں ہے, الحمدللہ خدا نے عقل دی ہے, خدا نے شعور دیا ہے, کچھ لوگ بیدار ہو رہے ہیں, کچھ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور اس بیداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جا رہے ہیں. الحمد للہ انہیں لوگوں کے اندر جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں, ایسے اچھے خوبصورت پاکیزہ لوگ نکلتے ہیں, انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. میں شاید پچھلے سال آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ہو, مرد مومن کا تذکرہ میں کرتا ہوں کبھی کبھی, جدہ ایک دفعہ گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت نفیس آدمی تھا, تو وہ ملاقات ہوئی آگے پیچھے, بہرحال ہو گیا عمرے میں یا پتہ نہیں حج پہ, بہرحال تو وہ کہیں پاکستان آئے, انہوں نے کال کیا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں. میں مل گیا ان سے, جا کے ملے, پتہ چلا کہ اب یہیں پہ رکیں گے. کچھ عرصے پاکستان میں رکے, کچھ اس دوران میں بیچارے ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں, بڑے بیٹے کو کیسے بناؤں. حافظ قرآن بنایا تھا انہوں نے, ماشاءاللہ بچہ حافظ قرآن تھا ان کا, بہت اچھا بچہ تھا, دینداری کے اندر بہت مضبوط, تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. پھر ایک دن اپنے گھر لے گئے, کہنے گے میرے بچے کو کچھ بتائیے کیا کرے. وہ بھی آیا تو کہنے گے دیکھ بیٹا علی, قیامت کے دن امام کے سامنے میرا سر نہ جھکانا, ایسا کرنا میں مولا کے سامنے فخر سے کہوں کہ دیکھیں میں نے یہ بیٹا بنایا. اس قسم کی باتیں کرتے تھے بیچارے. وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا فون آیا میرے پاس, کہنے لگا کہ وہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا. مجھے بڑا افسوس ہوا. وہ بیچارہ ہم ملتے تھے, ایک دن جمعے کے دن ملے تو مجھے وہ دی, پتہ نہیں کیا, دعائے عہد فوٹو کاپی کر کے رکھتے تھے. جمعے کے دن کسی کو ملتے تھے, دیکھتے تھے یہ پڑھے گا, اس کو وہ دے دیا کرتے تھے, مثلا جمعے کے دن یہ پڑھ لے. اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دعائے عہد پہ بڑی پابندی کرتے تھے ماشاء اللہ, جو وہ کہیں ہمارے زبان سے نکل گیا تھا کہ کرنا چاہیے تو وہ بیچارے کرتے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مرتے وقت کیا ہوا, سب صحیح گزر گیا, کیسی حالت تھی؟ کہنے لگا بہت اچھی تھی. اس نے کچھ بتایا, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کہنے لگا بہت اچھی حالت تھی. کہنے لگا کہ اس طرح سے ہوا کہ 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, ہاسپٹل میں میں تھا اور وہ تھے, دونوں اکیلے ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ وہ, میں نے ان سے کہا کہ بابا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. کہنے لگے بیٹا اب مت جاؤ, میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو کہنے لگا میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں کسی ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں. کہنے گا نہیں اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ بالکل صحیح ہے، میں یہاں سے رخصت ہونے والا ہوں. کہنے گا بابا آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں؟ اس نے انہوں نے یہ کہا ہے ان صاحب نے. کہنے گا میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میرے چاردہ امام کی زیارت ہو رہی ہے، چاردہ معصومین کی، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں جانے کا ٹائم آ گیا. میں سوچتا تھا کتنا خوش نصیب آدمی اہل بیت نے. اب یہ سوچیے واقعہ کہاں ہوا، یہ کراچی میں ہوا ہے. میں سوچتا تھا ابھی بھی اہل بیت سرحانے آ رہے ہیں، ابھی بھی اپنے ماننے والوں کی پرواہ کر رہے ہیں. ہم جرم کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم نے گناہ کی زندگی گزار دی، وہ ابھی بھی ہماری کچھ خوبیوں کو دیکھ کر ابھی بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. عجیب ہے مولا کی داستان، عجیب. کبھی کبھی سوچتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے اہل بیت کے سامنے. ایک خاندان 250 سال قربانیاں دیتا رہا، ہم نے کچھ نہیں کیا. شرمندگی اس بات پہ ہوتی ہے آپ نے 250 سال سختیاں جھیلی، ہم نے کچھ نہیں کیا. اب بھی ہم دل سے پکارتے ہیں تو آپ ابھی بھی آ جاتے ہیں. بڑی عظمت ہے بھائی. کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نزدیک احترام ہے بی بی کی ذات مقدس کا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، بہت احترام ہے. لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر بی بی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہے میں نے یہ قربانیاں دی، تو نے کیا کیا، وہ خدا کیا جواب دے گے؟ بی بی کی قربانیوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ بی بی کی اور مصائب کو کون شمار کر سکتا ہے؟ بس بی بی کا وہ جملہ یاد آتا رہتا ہے، مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی جو پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتے، دنوں پر ٹوٹتی تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. اور بی بی کی ان مصائب کو دیکھتا ہے انسان، زندگی میں اتنی مصیبتیں اٹھاتی رہی، پھر وہ وقت آیا سید الشہداء عالم دا کرنے کے لیے آئے. بڑا کٹھن وقت ہوا ہوگا. اس کے بعد سوچتے وہ روایات، صحیح روایات دیکھتے چلے، پھر بھی عجیب لگتا ہے. شب عاشور کا وقت آیا، سید الشہداء اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے رات کی تاریکی میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. میں نے سید الشہداء سے کہا کہ مولا یہ نہیں معلوم کربلا کے میدان میں کون سی عورت رو رہی ہے یہاں پر؟ کہا تو نے نہیں پہچانا، یہ میرے ماں کی آواز ہے. اے بی بی آپ نے مدینے میں الوداع کیا لیکن کربلا میں ترانہ چھوڑا. وہ بی بی کہے کہ میں نے کب ترانہ چھوڑا؟ دیکھو سارے اسرا کے قافلے کے ساتھ میں چلتی رہی تھی.